الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 51 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پچھلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نکاح کے معاملے میں کچھ مخصوص فضیلتوں کا بیان تھا، یہاں پر جو ابھی آیت تلاوت کریں گے اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو مزید اختیار عطا فرمائے ان کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن ویرضین بما آتیتہن کلہن واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما۔ ان بیویوں میں سے اے نبی جسے چاہو تم پیچھے ہٹاؤ اور ان میں سے جسے چاہو اپنے پاس جگہ دو، اور جنہیں تم نے علیحدہ کر دیا تھا ان میں سے جسے تمہارا جی چاہے اپنے قریب کر لو تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ اختیارات اس بات کے زیادہ نزدیک ہیں کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں، اور اے لوگو اللہ جانتا ہے جو تم سب کے دلوں میں ہے، اور اللہ علم والا حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ اختیار ہے کہ اپنی ازواج مطہرات کے درمیان چاہیں تو باریاں مقدر کریں چاہیں تو نہ کریں۔ اصل حکم شرعی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ نکاح کرے، شادیاں کرے، تو دونوں بیویوں کے درمیان برابر برابر وقت دینا فرض ہوتا ہے۔ اگر ایک بیوی کو دو دن دیے تو دوسری کو بھی دو دن دینا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر ایک کو کوئی شے تحفے میں دی تو دوسری کو بھی وہی شے تحفے میں دے گا۔ دینے کے اندر اور وقت گزارنے کے اندر عدل کرنا ضروری ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ایک وقت زیادہ عطا فرمائیں اور دوسری کو کم، اور چاہیں تو دوسری کو وقت زیادہ عطا فرما دیں پہلی کو کم۔ اسی طرح آپ کو یہ اختیار ہے کہ اگر آپ کسی کے ایام کم کر دیں یا ختم کر دیں اور پھر دوبارہ اسے ایام دینا چاہیں، اسے اپنا وقت دینا چاہیں، تو آپ اسے پھر اپنا وقت دے دیں۔ آپ کو اس معاملے میں کلی طور پر اختیار دیا گیا اور آپ کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا جس طرح دوسرے مسلمانوں کو پابند کیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اختیار تھا، ورنہ عمومی حکم ساری جو امت کے لیے مسلمانوں کے لیے وہ اس سے جدا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس اختیار کو استعمال نہیں فرمایا، یعنی ویسے آپ کو اختیار تھا ایک زوجہ مطہرہ کے پاس زیادہ وقت گزارے، دوسری کے پاس کم وقت گزارے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے لیے برابر برابر وقت معین فرمایا ہوا تھا۔ روزانہ سب کے گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے جاتے اور پھر جس کے ہاں رات گزارنے کی باری ہوتی اس کے ہاں آپ رات گزارتے، اور اگر کبھی کسی دوسری کے پاس تشریف لے جانا ہوتا تو آپ جس کی وہ باری کا دن ہوتا اسے اجازت لیتے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی طرف سے حسن سلوک تھا اور حسن معاملہ اور حسن معاشرت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے. تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہترین ہوں. تو گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بھی یہ تعلیم ارشاد فرمائی کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرو, اچھا سلوک کرو, نیک سلوک کرو, اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک کرو. اور خود اپنا کردار مبارک بھی بیان فرما دیا کہ میں اپنے فیملی کے ساتھ, اپنی ازواج کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. ایک بات تو آیت کے اندر یہ ارشاد فرمائی گئی. دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یہ جتنا کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا, اس بیان کرنے کے دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اختیار دے دیا, لہذا اب آپ پر تنگی ہٹ گئی, کیونکہ اختیار ہے اپنی مرضی کے مطابق کریں. پابندی ہے تو تنگی ہے, پابندی تنگی کا نام ہوتا ہے. لیکن آپ کو چونکہ ہم نے اختیار دے دیا, وقت دیں نہ دیں, کم دیں زیادہ دیں, تو آپ پر سے تنگی ہٹ گئی. یہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ پر انعام ہوا. ازواج مطہرات کے لیے بھی اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. فرمایا کہ ذالک ادنا ان تقر اعینہن ولا یحزن. یہ بات, یہ اختیارات آپ کو دینا, یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ ازواج مطہرات کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں, اور وہ سب کی سب اس پر راضی رہیں جو آپ انہیں عطا فرمائیں. اب سوال یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں تو جب یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ چاہیں کسی کو وقت دیں نہ دیں, کم دیں زیادہ دیں, تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں سے ہوئی, اور ان کا غم نہ ہونا کہاں سے ہوا, اور وہ سب کی سب راضی رہیں یہ کہاں سے ہوا؟ تو وہ یوں ہوا کہ جب ازواج مطہرات کو یہ پتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اسے نازل فرما دیا, ازواج مطہرات کو پتا چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کو وقت نہ دیں یا کم دیں تو یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے ہے. لہذا جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا اور ہمیں ان کے حکم کا پابند کیا, اب اگر یہ وقت نہیں دے رہے یا کم دے رہے ہیں تو یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں, لہذا حکم الہی پر ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی, انہیں افسوس نہیں ہوگا, دکھ نہیں ہوگا, اور وہ سب کی سب نبی پاک علیہ السلام کی عطا پر راضی رہیں گی. تو یہ ہے جو ازواج مطہرات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ان کے لیے غم نہیں ہے, اور وہ سب کی سب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا پر راضی ہیں. یہ دوسری بات. تیسری بات جو آدمی ارشاد فرمائی, فرمایا واللہ یعلم ما فی قلوبکم وکان اللہ علیما حلیما, اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. اے لوگو, اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. دلوں کے اندر اگر اہل ایمان ہیں تو بعض اوقات ان کے دلوں میں وسوسہ آ جاتا ہے بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے فرما دیا کہ اللہ علم والا ہے, جاننے والا ہے, اور حلم والا ہے, کہ اللہ تعالیٰ وسوسوں کے اوپر پکڑ نہیں فرماتا, حلم فرماتا ہے, اس پر جو ہے وہ معافی کا معاملہ فرماتا ہے. اور اگر منافقوں کے حوالے سے ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اعتراضات پنپتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر اعتراضات آتے ہیں, تو ان کو بھی تنبیہ فرما دی کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے اگر تمہارے دل کے اندر کسی قسم کا اعتراض ہے, تانا ہے, کبیدگی ہے, تنگی ہے, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. وکان اللہ علیما حلیما, اور وہ جانتا بھی ہے لیکن حلم کا معاملہ فرماتا ہے کہ تمہیں مہلت دیتا ہے. اس نے مہلت دی ہوئی ہے کہ اپنے دلوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے پاک کرو, صاف رکھو, اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں آنی چاہیے. اس کے بعد اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کے حوالے سے ہی ایک اور حکم ارشاد فرمایا, اور یہ جو حکم پاک ہے یہ ازواج مطہرات کی فضیلت اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے. چنانچہ ارشاد ہوا لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ان کے بعد جو ابھی ازواج مطہرات آپ کی خدمت میں ہیں، ان کے بعد مزید عورتیں اے نبی تمہارے لیے حلال نہیں، اور نہ یہ کہ ان کی جگہ اور بیویاں بدل لو اگرچہ تمہیں ان کا حسن پسند آئے، مگر تمہاری کنیزیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے. جو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں اس وقت 9 ازواج مطہرات تھیں. 9 ازواج مطہرات تھیں، اور یہ وہ تھیں کہ جن کو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا کا مال ملے تو بتا دو، نبی تمہیں دنیا کا مال دے دیں گے اور چھوڑ دیں گے، اور اگر تم اللہ، اللہ کا رسول اور آخرت چاہتی ہو تو دنیا کی طلب چھوڑ دو. جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر بھی چند آیتیں پہلے ہم نے اس کے اوپر کلام کیا تھا، 2-3 سلسلے پہلے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی تھی. ازواج مطہرات کو جب اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ، اللہ کا رسول اور آخرت چاہیے تو دنیا کی طلب کو چھوڑ دو، خرچے میں، اخراجات میں اضافے کا مطالبہ ترک کر دو، جو روکھا پھیکا ملے اس پر گزارا کرو، اور ازواج مطہرات نے بالاتفاق دنیا کے مال کا مطالبہ چھوڑ دیا تھا، اللہ، اللہ کے رسول اور آخرت کو اختیار کر لیا تھا. تو جنہوں نے قربانی دی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہیں، فتوحات ہو رہی ہیں، مال غنیمت آ رہا ہے، دیگر ذرائع سے بھی مال پیش خدمت ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے طلب دنیا کو مطلقاً چھوڑ دیا، اللہ، اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت اور ان کی اس قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، یہ جنہوں نے قربانی دی، جنہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، جنہوں نے دنیا کی طلب بھی اپنے دلوں سے نکال دی، جنہوں نے اللہ، اللہ کے رسول کو اختیار کر لیا، جنہوں نے آخرت کو اختیار کر لیا، اب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اب ان عورتوں کے علاوہ آپ کے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے. لا يحل لك النساء من بعد، اب ان 9 عورتوں کے بعد آپ کے لیے دوسری عورتوں سے نکاح کرنا حرام، یعنی اب آپ 10واں نکاح نہیں فرمائیں، 11واں نکاح نہیں فرمائیں گے. ایک، نہ تو یوں کریں گے کہ آپ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اور نکاح کریں، اور نہ آپ کو اس کی اجازت ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے دیں اور کسی اور سے نکاح کر لیں. کہ 9 تک کی اگر اجازت ہے تو ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کو فارغ کر دیا اور اس کی جگہ دوسرے سے نکاح کر لیا، عدد وہی رہا، اور ان میں سے کسی کو طلاق بھی دے دی. اللہ تعالی نے فرمایا دونوں کا اختیار نہیں، نہ آپ کو اب آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ اور کسی عورت سے نکاح کریں، نہ آپ کے لیے یہ حلال ہے کہ ان میں سے کسی کو طلاق دے کے کسی دوسری عورت سے نکاح کر لیں اگرچہ وہ دوسری عورت جو ہے اس کا حسن آپ کو پسند آئے. ہاں، جو باندیاں ہیں وہ فرمایا آپ کے لیے حلال ہے، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن نیا نکاح کرنا آپ کے لیے جائز نہیں. تو یہ ازواج مطہرات کی عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی اختیارات دیے تھے، کتنی رخصتیں عطا فرمائی تھیں، کتنے ان کے اوپر کرم نوازیاں فرمائی تھیں، لیکن ازواج مطہرات کی قربانی پر، محبت پر، اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پابند فرما دیا کہ اب آپ نے ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں کرنا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک حکم تھا جو اس آیت مبارکہ میں دیا گیا. بعض علماء نے یہ فرمایا ہے، اور حضرت عائشہ اور سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت بھی ہے، کہ یہ جو ممانعت تھی، یہ جو حرمت تھی، یہ منسوخ ہو گئی تھی. یعنی پہلے تو نبی پاک علیہ السلام کو یہ فرمائے گا کہ اب آپ کے لیے حلال نہیں، لیکن بعد میں پھر اس کی رخصت بھی دے دی گئی تھی. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ازواج مطہرات کے علاوہ بہرحال کسی اور عورت سے نکاح نہیں فرمایا تھا. رخصت نہیں تھی تو پھر تو حکم شرعی، پھر تو اللہ کا حکم تھا بطور خاص، لیکن اگر رخصت تھی بھی تب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اور نکاح نہیں فرمایا تھا. اب اس کے بعد ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے اور بہت سارے اس کے اندر پہلو ہیں، اس کا بیان ہے. اس میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم مبارک ہے. اللہ تعالی نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو بیان فرمایا، آپ کی تعظیم کیسے کی جائے گی، آپ کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ پیش آنا ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ادب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا. پھر اس کے ذمن میں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ان کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے پہلے اس کا میں تھوڑا سا شان نزول عرض کر دوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت عام فرمائی اور لوگ جماعت کی صورت میں آتے، کھانا کھاتے، فارغ ہو کے چلے جاتے. یوں صحابہ کرام آتے رہے، کھانا کھا کے جاتے رہے. تین افراد ایسے تھے جو کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے. کھانا کھا لیا پھر بھی بیٹھے رہے، باتیں شروع ہو گئیں، باتیں کرتے رہے. گھر تو چھوٹا سا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر مبارک کوئی جو ہے وہ 10-10, 12-12 کمروں پر تو مشتمل نہیں تھا، چھوٹا سا گھر تھا. تو اب یہ وہیں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پردے کے پیچھے سے تشریف لائے، دیکھا تو بیٹھے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ کے دیکھا وہ پھر بیٹھے ہوئے نبی پاک علیہ السلام، پھر جو ہے وہ دیگر ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف چلے گئے. یوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح جب بار بار آئے تو کافی دیر کے بعد وہ لوگ اس اب حجرہ مبارکہ سے اٹھے اور چلے گئے. اب یہاں پر بنیادی طور پہ کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو کھانا کھلا دیا تو اب ایک سیدھی سیدھی بات ہے کہ اب ان کو اٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن نہیں اٹھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی وجہ سے مشقت اٹھانی پڑی اور آپ پر یہ گراں تھا، بھاری تھا. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کچھ نہیں ارشاد فرمایا، خود ارشاد فرما دیتے تو بھی سر آنکھوں پہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، مالک ہیں ہمارے، ہم مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں. اگر سرکار پکڑ کے بھی فرما دے کہ چلو بھی جاؤ کھانا کھا لیا تو فارغ، تو بھی حرج نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امت پر حقوق اور اختیار ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کے ہیں. لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اپنا اخلاق کریمانہ، ایک اپنا آپ کی حیا، لحاظ، مروت، شفقت، حسن تعلق اور رعایت فرمانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک میں آپ کے کردار کے اندر یہ شفقت، یہ انسیت، یہ نرمی، رحم دل اتنی زیادہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باوجود اس کے کہ آپ کا تقاضا تھا کہ اٹھ کے چلے جائیں، نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی ان کو یہ نہیں فرمایا کہ اٹھ کے چلے جائیں، حیا فرمائی، لحاظ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر آنے کے آداب کو قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین انہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه ف فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک تمہیں کھانے کی طرف اجازت نہ دی جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو، ہاں جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو. بے شک یہ بات نبی کو ایزا دیتی تھی، وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور اللہ حق فرمانے میں نہیں شرماتا. اور جب تم ان سے ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایزا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے. اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہ دو آیتیں مبارکہ ہیں، اس میں جتنے امور بیان ہوئے اس کا میں نے شان نزول وہ بیان کر دیا. اب اس پر ایک ایک چیز کے اوپر میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات ارشاد فرمائی، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ داخل ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے، جب تک کہ تمہیں کھانے کی طرف بلایا نہ جائے. یہ نہیں ہے کہ دعوت تو ہے دو گھنٹے بعد اور پہلے سے جا کے بیٹھ جاؤ. فرمایا یہ نہیں کرو، نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ جب بلایا جائے تبھی جاؤ، اور جب کھانا کھا لو تو فوراً باہر نکلو، بیٹھے نہیں رہنا، وہاں بیٹھ کے باتیں نہیں کرتے رہنا، بس کھانا کھایا تو کھانے کے لیے چونکہ بلایا تھا لہذا فارغ، اب واپس، اب چلو. اب وہ جو واقعہ تھا جس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، فرمایا بے شک یہ بات، یہ جو تم بیٹھے رہے، کافی دیر بیٹھے رہے، کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، فرمایا یہ بات نبی کو تکلیف دیتی ہے، لیکن وہ حیا فرماتے ہیں، انہوں نے تم سے نہیں کہا، لیکن اللہ حق بیان فرمانے سے نہیں شرماتا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ نبی کے گھر میں وقت سے پہلے نہیں آؤ، اور کھانا کھاؤ تو کھاتے ساتھ ہی فوراً چلے جاؤ، بیٹھے نہیں رہو، باتیں نہیں کرو وہاں پر. پھر اس کے بعد اگلی بات ارشاد فرمائی، اور جب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، سامنے آ کے نہیں، پردے کے پیچھے سے. تم انہیں نہ دیکھو وہ تمہیں نہ دیکھیں، تم انہیں نہ دیکھو وہ تمہیں نہ دیکھیں. مقصد کیا ہے؟ فرمایا مقصد یہ ہے کہ یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے، اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. نہ تم انہیں دیکھو گے نہ وہ تمہیں دیکھیں گے، تمہارا دل بھی صاف رہے گا، ان کا دل بھی صاف رہے گا. یہ ہے حکمت اس کے اندر. اگلی بات فرمائی کہ تمہارے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ تم نبی کو ایزا دو، تکلیف دو، اور نہ تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں. تم اسے ہو سکتا ہے کہ یوں سمجھو کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے. اب جتنی باتیں ہوئیں اب ایک ایک کے اوپر، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب خود سکھایا، بڑی واضح طور پہ آیت کے شان نزول میں، آیت میں، آیت کے ترجمے میں یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر آنے کا، ٹھہرنے کا اور فارغ ہو کے جانے کا اللہ تعالیٰ نے سب کا ادب بیان کیا. اس سے نبی پاک علیہ السلام کی جو اللہ کی بارگاہ میں عظمت ہے، مقام ہے، رفعت ہے، منزلت ہے، مرتبہ ہے، وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. اب یہی والی دوسری چیز کہ عمومی ادب جو معاشرت کا ہے وہ بھی یہی ہے. یہاں تو واقعہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام کے گھر کے حوالے سے ہوا تھا، لہذا اس کا بطور خاص حکم دے دیا کہ یہاں پر زیادہ احتیاط کیا جاتا ہے، یہاں پر زیادہ جو ہے وہ توجہ کی حاجت ہے، لیکن عام حکم بھی یہی ہے. اب عام حکم کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا پایا جاتا ہے، اس کے حوالے سے واقعی ہمیں توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ جب کسی کو دعوت دی جائے تو وہ دعوت کے وقت پر آئے، اور فارغ ہو کے اگر گھر والوں کی مرضی نہیں ہے اس کو بٹھانے کی تو وہ چلا جائے. اچھا پھر یہ صرف کھانے کی بات نہیں ہے, یہ اس کے علاوہ معاملات کی بھی ہے. مثلا ہمارا ذاتی تجربات اس میں میں کیا عرض کروں, لیکن عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہے, ہم نے کسی کو وقت دیا کہ جناب آپ کل ملاقات کریے 11 بجے آ جائیے گا. اب جس کو 11 بجے کا ٹائم دیا وہ بھائی صاحب وہ تو فارغ ہیں, وہ 10 بجے آ کے بیٹھا ہوگا. اب 10 بجے اگر وہ ہمارے کمرے میں نہیں بھی آیا تو ہمارے سر پہ ضرور سوار رہے گا, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایک بندہ باہر ہمارے انتظار میں بیٹھا ہوا. اچھا اب اس کے بعد کیا ہوا, اب اس کا کام تھا, کام ہو گیا 10 منٹ میں, لیکن کیا مجال ہے کہ 10 منٹ کے بعد وہ موصوف اٹھ کے چلے جائیں. بیٹھے ہوئے کام ہو گیا, اب ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی, اجنبی آدمی ہوتا ہے تو اس کو تو آدمی بول بھی دیتا ہے کہ آپ کا کام ہو گیا, مجھے کچھ کام ہے میں کر لوں. لیکن اگر کوئی ہمارا کوئی جان پہچان کا دوست ہے, کوئی اور ہے اس طرح کا قریبی ہے, اب وہ نہیں اٹھے گا. اب ہم کبھی سر کھجا رہے ہیں, کبھی ادھر دے کبھی ادھر دے, کبھی اوپر دے کبھی نیچے دے, کبھی کامیں لگ گئے کبھی کچھ کرنے لگ گئے, لیکن کیا مجال ہے کہ اس شک کے اوپر اثر ہو جائے. بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا بیٹھا رہے گا, وہ بیٹھے ہی رہیں گے اور وہ پورے کا پورا بھلے دن ہمارا ضائع ہو جائے کچھ بھی ہو جائے, لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے. اسی طرح گھروں میں آنے والے ایک تعداد ہے ان کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. گھروں میں تو چلے بہت معاشرت کے اوپر بھی اس کا مدار ہے, بعض شہروں میں یا بعض علاقوں میں یا بعض ملکوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ بھی آتے ہیں تو گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بعض جگہوں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پر آتا ہے آدمی اور وقت اٹھ کے بھی چلا جاتا ہے. لیکن اب اگر ایک آدمی بلا وجہ بیٹھا ہوا اور دوسرے گھر والے اس کی وجہ سے تنگ پڑے ہوئے تو یہ بات قابل توجہ ہے. اب کئی گھروں میں اس طرح کا رواج ہے کہ وہ جلدی سو جاتے ہیں, ان کے بچے اسکول جاتے ہیں, یا صبح جو ہے وہ گھر والے نے آفس جانا ہے اپنی دکان پہ جانا ہے, صبح 8 بجے 9 بجے اس نے آفس پہنچ رہے. اب مہمان آیا رات کے 11 بجے, 1 بجے تک وہ بیٹھا ہوا ہے. اب اس کے بچے بھی پریشان ہیں, وہ گھر والا بھی پریشان ہے, اندر سے وہ دعائیں مانگ رہے, وہ نفل کی منت مانگ رہے ہوتے ہیں, یا اللہ یہ چلا جائے 2 رکعت نفل پڑھوں گا, لیکن وہ اس پہ نہ کسی منت کا اثر ہو رہا ہے نہ اس کے اوپر کسی جو ہے وہ دعا کا اثر ہو رہا ہے, وہ ویسے ہی جم کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزوں میں بہت بہت ساری ایسی ہیں جنہیں آپ کہہ لیں کہ معاشرتی برائیاں ہیں, بیڈ مینرز ہیں, برے آداب ہیں, کہ جن کا ارتکاب ہمارے معاشرے میں بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے. بیرون ملک جائیں, جو غیر مسلموں کے ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک جو شمار کیے جاتے ہیں, ان ممالک میں جائیں تو ان چیزوں کے اوپر, ایک ایک چیز کے اوپر ان کا جو ہے بڑا ان کا عمل بھی ہوتا ہے اور اس کا وہ لحاظ بھی کرتے ہیں. جتنے بجے بلائیں گے اتنے بجے پہنچیں گے, جتنی دیر کے لیے بلایا اس کے بعد اٹھ کے چلے جائیں گے. 11 بجے بلایا تو پورے 11 بجے وہ ہوگا, 11 ساڑھے 11 تک بلایا تھا تو 11:30 بجے اٹھ کے بھی چلا جائے گا. ہم کسی کو بلا بیٹھے 11 بجے کا ٹائم دیا, وہ 14 بجے آ رہے ہوتے ہیں, ٹائم 11 بجے کا دیا وہ 14 بجے آئیں گے, یعنی 3 گھنٹے لیٹ آئیں گے. اب آدمی 3 گھنٹے سر پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, یار میں اس کو ٹائم کیا دے بیٹھا. یہ بہت ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے. وقت کی پابندی اتنی اہم چیز ہے, لیکن ہمارے یہاں جس کو کہتے نا کہ وقت کی پابندی, اوہ یہ تو اس کا نام ہی نہ لے. اتنی زیادہ ہمارے اندر بالکل وقت کی اہمیت نہ دینا, دوسروں کے وقت کا لحاظ نہ کرنا اتنا پایا جاتا ہے. یعنی وقت پہ آ جانا تو ایک قسم کی ایک حیرت انگیز بات سمجھی جاتی ہے. جناب اس کو 11 بجے بلا اتنے بجے پہنچ گیا, 11 بجے بلائیں تو سمجھے کہ اس نے 3 گھنٹے لیٹ ہی آنا ہے. شادیاں ہیں, شادیوں کے اوپر وہ بےچارہ بھلے شادی جس کے گھر شادی ہے وہ ہاتھ جوڑ کے بھی اگر سب کو بولے گا نا کہ یار سارے بھائی صاحب 10:30 بجے پہنچ جائیں, 12 بجے ہال بند ہو جائے گا, مجھے ہال سے جو ہے نا فارغ ہونا ہے, آپ 10:30 بجے پہنچ جائیے, 10 بجے پہنچ جائیے. لیکن شادی پہ کب پہنچیں گے, 1 بجے. وہ ادھر بےچارہ اب جو اس کے سمجھدار ٹائم پہ آ گئے, وہ بےچارے بیوقوف بنے ہوتے ہیں. جو سمجھدار حقیقت اور وقت کی قدر کرنے والے ٹائم پہ آ گئے, وہ بےچارے بیوقوف نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا, یہ اٹھ کے 10:30 بجے منہ اٹھا کے چلے آئے. کئی مرتبہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا, تو اس وجہ سے دعوتوں پہ جانا ہی چھوڑ دیا کہ ٹائم دیا 10:30 بجے کا, 10:30 بجے پہنچ گئے. اب ہم یہ سمجھ کے پہنچے کہ یار ہمیں 10:30 بجے بڑی تاکید سے کہا تھا, تو واقعی ٹائم پہ ہو جائے گا سارا کچھ. آپ یقین کیجئے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پورے ہال کے اندر تنہائی بیٹھے ہوئے, وہ جو جس کے گھر شادی ہے وہ بھی نہیں پہنچا ہوا, وہ بھی نہیں آیا,
वो जो हॉल के वो वहां नौकर चाकर फिर रहे होते हैं, वो हैरत से हमारा मुंह देख रहे होते हैं कि यार मौलवी साहब को क्या हो गया, ये 10:30 बजे कहां से उठ के आ गए, तो अब वहां बैठे हुए हैं। तो फिर यही होता क्या, उठ के आदमी वापस आ जाए, लेकिन प्लीज मरे मजबूरी किसी जगह जाना ही पड़ जाए तो। लेकिन होता यही है कि हम वक्त की कदर करके, वक्त की पाबंदी करके जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर आगे उल्लू बोल रहे होते हैं, तो वहां पर आगे कुर्सियां लग रही होती हैं, वहां मेहमान साहिबान तशरीफ लाना शुरू करते हैं 12 बजे, 12:15, 1:30, 1 बजे वो जरा तशरीफ ला रहे हैं। इतना ज्यादा कोई वक्त का पता ही नहीं है, वक्त की कदर ही नहीं है, लोगों का लिहाज ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है। और ये ऐसा एक मुआशरा, एक कल्चर बन गया है कि इसके खिलाफ करने वाला, यानी जो सही वक्त पे आने वाला है बेचारा, वो समझदार नहीं शुमार किया जाता, वो तो बेवकूफ समझा जाता है कि इसको क्या हो गया। और जो गलत आने वाले हैं वो बड़े फखरिया जनाब अपने जुबे कुबे सीधे करके और अपने टाइयां शाइयां सही करके और जनाब बड़ा अपने कोड को जनाब बल निकाल के उसके और मुंह हिलाते हुए चले आ रहे होते हैं। तो ये हमारे दीन ने हमें मुआशरत के आदाब सिखाए हैं कि हमें इन चीजों का ख्याल करना है। हम अपने भी वक्त का ख्याल करें, दूसरे के वक्त का भी ख्याल करें, हम अपने आप को भी तकलीफ से बचाएं, दूसरे की भी तकलीफ का लिहाज करें कि हमारी वजह से बेचारा सामने वाला आजमाइश का शिकार ना हो। एक चीज नहीं है, आप यकीन कीजिए हजारों 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 चीजें हैं कि एक एक चीज के ऊपर बयान करें तो शायद जिंदगी खत्म हो जाए लेकिन ये मसाइल खत्म ना हमारे। इतनी चीजों के अंदर हमारी अदम तवज्जुही है, लापरवाही है, सुस्ती है, गफलत है, कोई हम किसी का लिहाज करने को तैयार नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ जो आदाब बयान किए गए हैं उन आदाब के अंदर इस बात को भी आप समझे के शामिल किया है। अच्छा, फिर अगली बात जो इरशाद फरमाई गई, वइदा सअलतुमुहुन्न मतान फसअलूहुन्न मिन वराए हिजाब, फरमाया कि जब तुम उनसे कुछ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो, आमने सामने नहीं। यहां जो बयान किया जा रहा है ये तो अज़वाजे मुतहरात के हवाले से, कि सहाबा इकराम भी आए तो सामने होके ना मांगे, पर्दे के पीछे से मांगे और कोई चीज देनी है तो पर्दे के पीछे से पकड़ा दे। लेकिन यही अदब हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी हुक्म ये है कि अगर किसी के घर पे जाए कोई चीज पकड़ानी है या कोई चीज लेनी है तो ये नहीं है कि दरवाजा खोल के जनाब घरवाले भी घरवाली भी और औरत जो है वो सामने खड़ी है और इधर मौसूब भी सामने खड़े हुए और एक दूसरे को देख रहे हैं। जैसे ये दूध बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, ये इस तरह घरों के ऊपर दिन रात आने जाने वाले, हत्ता के जमादार, ये सारे के सारे जनाब ऐसे मुंह उठा के जनाब वो आ जाते हैं और घर वालों को भी शर्म हया पर्दे का कोई लिहाज नहीं होता, खड़े हुए जनाब जब वो सोके उठ के आए हैं या जिस मर्दी हालत के अंदर उठ के चले आए हैं, सर पे दुपट्टा है नहीं है, वो भी तब भी इस तरह सामने आने की ज्यादा नहीं है। ड्राइवर है उसके सामने आए पड़े, वो माली है पौधों को पानी देने वाला है उसके सामने खड़े, जमादार है उसके सामने खड़े, दूध देने वाला उसके सामने बर्तन लेके बैठे हुए, सब्जी वाला उसके सामने खड़े हैं, मोहल्ले में वैसे ही कोई गुजर रहा है कुछ जो मर्दी चीज बेचने वाला है उसको रोक के खड़े हो गए, उसके साथ बातचीत जारी है। ये कौन सा दीन है, ये कौन सी मुआशरत है, ये किस चीज के ऊपर अमल हो रहा है? अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कि पर्दा 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 पर्दा, पर्दे का ये हुक्म, निगाहें झुका के रखो, मोमिन मर्द अपनी निगाहें झुकाएं, औरत अपनी निगाहें झुकाएं, औरत अपने जीनत के आजा को जाहिर न करे, अपनी जीनत को जाहिर न करे, उसके पांव के जेवर की आवाज नहीं आनी चाहिए, उसकी बात के अंदर जो है वो लोचपन और नजाकत नहीं होनी चाहिए, अजनबी मर्द से बात करते हुए कोई बातचीत लेनी देनी है पर्दे के पीछे से लेना देना करे। कुरान तो ये बता रहा है, इस सूरह मुबारका में तो ये फरमाया गया, तो ये आखिर फिर किधर से ये गैर इस्लामी चीजें और पर्दे की बिल्कुल खिलाफ चीजें आ गई कि जो जनाब गली के अंदर जो बेचने वाला है हर एक से खड़े होकर बातें करनी है, घर के अंदर मजदूर काम कर रहा है उससे भी बातें करनी है, कोई मैकेनिक आ गया उससे भी बातें करनी है, प्लम्बर आ गया उससे भी बातें करनी है, कोई टूटियां सही करने वाला आ गया उससे भी बातें करनी है। ये तो कोई इस्लामी तालीम नहीं है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सीधा सीधा कुरान का हुक्म है कि अगर कोई चीज मांगनी है तो पर्दे के पीछे से मांगो, ये है अल्लाह ताला का हुक्म, ये है कुरान की तालीम। और अल्लाह ताला ने जिसका सबब बयान किया, अब यहां पर मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता जो इन आयतों के मतालिब को घुमाकर फिराकर मादला जो पर्दे की आयतें हैं उनको बेपर्दगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, आयत किसकी पर्दे की इस्तेमाल करते हैं बेपर्दगी के लिए, नहीं जी ये हुक्म तो अज़वाजे मुतहरात के लिए है। अज़वाजे मुतहरात को फरमाया गया ना कि उनसे बात करो तो पर्दे के पीछे से। सुभान अल्लाह, जो माए हैं अज़वाजे मुतहरात माए हैं मोमिनों की, जो माएं हैं जिनकी ताजीम है तकद्दुस है जिनकी ताजीम दिलो जान के अंदर है, उनके बारे में तो ये फरमाया जा रहा है कि पर्दे के पीछे से मांगो। اور جو عام عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح حلال ہے، جن کے ساتھ جو ہے اس طرح کا کوئی تقدس کا معاملہ نہیں ہے، ان کے ساتھ کھلے ہو جاؤ، ان کے ساتھ کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے، آمنے سامنے لگے رہو باتیں کرنے، اور جناب ساری چیزیں دکھاؤ اور پکڑاؤ اور جو مرضی کرو. کیا درزی جناب درزی کو پیمائش دینے نکل گئی، یا درزی صاحب آئے ہوئے پیمائش لینے کے لیے، کوئی پردہ نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیتوں کا، یہ تو مذاق بنانے والی بات ہے. قرآن جن آیتوں کو پردے کے بارے میں فرما رہا ہے، ان آیتوں کو بے پردگی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو سبب بیان کیا اس سبب پہ غور کریں. فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ بات تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی کا سبب ہے اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی کا سبب ہے. اب بتائیے کہ یہ جو وجہ ہے کہ تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے دل بھی پاک رہیں گے، تمہارے دلوں میں غلط خیال نہیں آئے گا، ان کے دل بھی خیالات سے پاک رہیں گے، یہ جو فرمایا گیا ہے یہ میرے آپ کے لیے ہے یا نہیں؟ یہ کہ آج کے معاشرے کی عورتوں کے مردوں کے لیے ہوگا یا نہیں ہوگا کہ وہ اگر کسی کے گھر کے دروازے پر جائیں، کوئی کسی سے بات کرنی تھی، ملاقات کرنی تھی، کوئی چیز دینی تھی، لینی تھی، تو آمنے سامنے نہ آئیں، پردے کے پیچھے سے چیز پکڑائیں، تاکہ عورت کا دل بھی پاک رہے، مرد کا دل بھی پاک رہے. تو یہ جو دل کی پاکی ہے کہ آج نہیں چاہیے، کیا عام عورتوں کو نہیں چاہیے، کیا عام مردوں کو نہیں چاہیے، کیا یہ اس کی ضرورت عام لوگوں اور عام مردوں اور عام عورتوں میں زیادہ ہے یا صحابہ اور ازواج مطہرات میں زیادہ تھی؟ ارے آج زیادہ ہے. یہ تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جو حکم ان کو دیا گیا ہمیں تو اس سے بڑھ کر وہ حکم ہوگا. یہ تو دلالہ تو نس ہے سیدھی سیدھی. یہ بھی نہیں ہے کہ آپ دور سے جا کے قیاس کر رہے ہیں، یہ تو دلالہ تو نس ہے کہ جو بات وہاں سمجھ آ رہی ہے بغیر غور و فکر کیے فوراً ہماری عقل میں آنے والی ہے، یہ دلالت النفس ہے. تو ہمیں اس کی زیادہ حاجت ہے، ورنہ آج نیٹ کی وجہ سے، فلموں کی وجہ سے، ڈراموں کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، ناولز کی وجہ سے، فوش ویب سائٹس کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، اب تو معاذ اللہ دل و دماغ ایک اکثریت کے ویسے گند سے بھرے پڑے. جو عورت گھر سے نکل کے سب کچھ کر رہی ہے وہ بھی بیٹھ کے اندر ڈرامے دیکھ کے آ رہی ہے، اور جو بھائی صاحب باہر سے چیز پکڑانے والے ہیں وہ بھی موبائل استعمال کرنے والے، نیٹ استعمال کرنے والے، فلمیں دیکھنے والے، معاشرے میں پھرنے والے، بازاروں کی بے پردگی کو دیکھنے والے ہیں، ان کے دلوں میں کیا تقویٰ بھرا ہوا ہے؟ کیا ان عورتوں کے دلوں کے اندر تقویٰ جاگزی ہے؟ ادھر بھی خیالات جو ہے وہ برے شیطان فوراً پیدا کر دے گا، ادھر بھی شیطان جو ہے وہ خیالات کو جو ہے وہ بھرے ہوئے ہے، یہاں پر بھی وہ ذہن کے اندر پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں بھری ہوئی ہیں. اور جب ان دونوں چیزوں کو جوڑنے تو یہ تو آپ جناب مائنس پلس تاروں کو آپس کے اندر جوڑ رہے، اور پھر آپ بولے کہ نہیں جناب وہ پردے کا حکم ہمیں تھوڑی ہے، وہ تو ان کو تھا، ہم تو بڑے پاک صاف ہیں، ہمارے دلوں میں خیال نہیں آتا، ان کے دلوں میں خیال نہیں آئے گا عورتوں کے دلوں میں. سبحان اللہ. قرآن پاک جس کو فرماتا ہے یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، یہ ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی کا سبب ہے، ہمیں تو اس کی زیادہ ضرورت ہے. تو لہذا یہ جو شرعی حکم ہے اس پر بہت توجہ کی حاجت ہے، بہت توجہ کیا جاتا ہے. بعد میں روتے پچھتاتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی ڈیٹیل ٹی وی جو ہے اور اخباروں سے پتہ چلتی رہتی ہے سب کو کہ کیا ہوتا ہے. تو پہلے سے پردہ کیوں نہیں کروا دیتے، پہلے سے اس کا کیوں نہیں خیال کرتے کہ بھائی ڈرائیور سے عورت کا پردہ ہے، ڈرائیور محرم نہیں ہو جاتا، مالی سے پردہ ہے، مالی محرم نہیں ہو جاتا، گھروں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے آنے والا قاری محرم نہیں ہے، وہ بھی نامحرم ہے، پردہ فرد ہے اس سے، گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے آنے والا وہ نامحرم ہے، اس سے پردہ فرد ہے، وہ محرم نہیں ہو گیا بچوں کو پڑھا کے. اسی طرح یہ دودھ دینے والا، یہ جناب کپڑے سینے والا، یہ دھوبی ہو گیا، یہ جناب اور چیزیں بیچنے والا ہو گیا، یہ سبزی بیچنے والا ہو گیا، جن سے جناب چھت سے سارے مکالمات جاری ہوتے ہیں، ان سب سے پردہ فرد ہے. لیکن اب تو یہ ہے کہ جناب وہ چوتھے مالے پہ، چوتھی منزل پہ کھڑی ہوئی عورت وہ نیچے سبزی والے سے باتیں کر رہی ہے، جس ایک مرد کو آواز سنانی بھی تھی اگر ضرورت کی وجہ سے شریعت نے کسی حد تک رخصت دی ہے، وہ پورے محلے کو آواز سنا رہی ہے اپنی. سبحان اللہ. تو یہ کون سا طریقہ ہے، یہ معاشرہ جو ہے یہ کس سمت میں جا رہا ہے؟ کدھر گئی اسلامی تعلیمات؟ کدھر گیا اسلامی پردہ؟ کدھر گئی اسلامی معاشرت؟ کدھر گئے خدا کے احکام؟ کہاں ہے خدا کے احکام پہ عمل؟ کدھر گیا کہ اگر تم مومن ہو تو خدا کے احکام پہ عمل کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، شیطان کے نقشے قدم پہ نہ چلو. سب چیزیں پسے پوچھتے ہیں، جو مرضی دل جو ہے وہ آئے وہ کیے جائیں گے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، جو کرتے ہو، جو سوچتے ہو، جو دیکھتے ہو، جو بولتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، لہذا اپنی آخرت، اپنی قبر پہ غور کرے، اپنی آخرت پہ غور کرے، اپنی موت پہ غور کرے، اور یہ جو بے پردگی اور بے حیائی اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ پردے کے اتنے تفصیلی مسائل ہیں، میں اس کے لیے مشورہ دوں گا امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے پردے کے بارے میں سوال جواب، اور اسی طرح کے رسالہ ہے زخمی سانپ، ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں، زخمی سانپ کا مطالعہ کریں، شرعی احکام بھی پتہ چلیں گے اور پردے کی اہمیت بھی پتہ چلے۔ اسی طرح پردے کے بارے میں سوال جواب زخیم کتاب ہے، ہر گھر کے اندر ہر مسلمان عورت پڑھے، ہر عورت پڑھے کہ شریعت نے حکم کیا ہے، شریعت نے کیا، قرآن ہمیں کیا سکھاتا ہے، قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا ہے، ہم پڑھیں، سیکھیں، عمل کریں اس کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو باتیں مزید ہیں لیکن انشاءاللہ اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، قرآن کے، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔